إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان والحمد لله وسبحان الله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو حجة عليك وكل الناس يغدو فبايعوا نفسه فإما معتقها وإما موبقها صحیح مسلم کی یہ مشہور حدیث جس کے راوی ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اسی حدیث کے تعلق سے بات شروع ہوئی تھی اور اس سے پہلے دو خطبوں میں آپ کے سامنے حدیث کے دو ٹکڑوں کے تعلق سے بات آ چکی ہے. حدیث کا پہلا ٹکڑا الطہور شطر الایمان کہ طہارت پاکیزگی صفائی ایمان کا آدھا حصہ یا ایمان کا ایک حصہ ہے اور دوسرے ٹکڑے الحمدللہ تملأ المیزان اور الحمدللہ میزان کو بھر دے گا. الحمدللہ کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پچھلے خطبے میں ذکر کی گئی تھی. آج الحمدللہ تملأ المیزان اس حدیث میں جو یہ کہا گیا ہے الحمدللہ تملأ المیزان کہ الحمدللہ یہ میزان کو بھر دے گا, اس ٹکڑے کے تعلق سے چند باتیں اور ذکر کی جائیں گی. اور الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یہ تینوں اذکار یہ تینوں کلمات جو ذکر میں بڑی شہرت رکھتے ہیں ان کے تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں آج کے اس خطبے میں ذکر کی جائیں گی. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ والحمدللہ تملأ المیزان کہ الحمدللہ میزان کو بھر دے گا, الحمدللہ میزان کو بھر دے گا, اس سے ہمیں تین باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب انسان اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں حاضر ہوگا, میدان محشر میں اسے جمع کیا جائے گا, تو اس دن اعمال وزن کیے جائیں گے, اعمال تولے جائیں گے. ہر انسان کو پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہیں یہیں سے اس کا خاتمہ ہونے والا نہیں ہے. ہماری یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی ہے, اس زندگی کا ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے. اور دنیا کی اس زندگی کا ہمارا جو بھی عمل ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو کر لیا ختم ہو گیا اور پھر اس کے بارے میں کوئی باز پرس ہونے والی نہیں ہے, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ دنیا والے کہتے ہیں, دنیا والوں کی زبانوں سے آپ نے یہ بات سنی ہوگی, چند دن کی زندگی ہے, کوفت سے کیا فائدہ, کھا ڈبل روٹی, کلرکی کر خوشی سے پھول جا. یہ دنیا والوں کی زبان ہوتی ہے جن کا تعلق صرف دنیا سے ہوتا ہے, جن کی سوچ آخرت کی نہیں ہوتی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی یہ چند دن کی زندگی ملی ہوئی ہے, بس یہاں موج مستی کرنا ہے اور کچھ نہیں, جو کچھ بھی ہے یہاں کرتے جاؤ اور ہماری کسی عمل کا ہمیں جواب دے ہونا ہے, اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا اور اس سوال کا ہمیں جواب دینا ہے. ایسا کوئی تصور کوئی عقیدہ ان کے پاس نہیں ہوتا, لیکن اسلام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے. ہمارے بنیادی عقائد میں یہ بات داخل ہے کہ یہ زندگی دنیا کی زندگی ہے, اس کے بعد ایک زندگی ہے جسے برزخ کہتے ہیں, جو آخرت اور دنیا کی زندگی کے بیچ میں ہے, اور اس کے بعد پھر آخرت کی زندگی ہے. یہیں سے معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے, ہمارا جو بھی عمل ہے کل قیامت کے دن اسے تولا جائے گا. تو پہلی بات یہ کہ حدیث کا یہ ٹکڑا آخرت پر ایمان کو مضبوط کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے عمل کل قیامت کے دن تولے جائیں گے. اس میں میزان کا ذکر ہے, میزان کا ذکر ہے. والحمدللہ تملا المیزان, الحمدللہ یہ میزان کو بھر دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ الحمدللہ اسے تولا جائے گا, یہ بھی ایک عمل ہے, زبان کا عمل ہے, یہ اسے تولا جائے گا. جو بھی انسان کے اعمال ہیں وہ سب کے سب قیامت کے دن تولے جائیں گے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے بالکل آخر میں انہوں نے کتاب التوحید ذکر کیا ہے, شروع میں وحی کے بیان کے بعد ایمان کا ذکر کیا ہے, اور اپنی کتاب کی آخر میں کتاب التوحید ذکر کیا ہے. توحید کا جو سب سے آخر میں جو باب ذکر کیا, جو حدیث ذکر کی, اس میں یہی ذکر کیا ہے کہ انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے. انہوں نے ذکر کیا وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُوزَن, کہ انسانوں کے اعمال یہ تولے جائیں گے. قیامت کے دن میزان ہوگا, اللہ تبارک و تعالی میزان کو قائم کرے گا, اور میزان پر اس ترازو پر انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا. جو عمل کیا ہے انسان نے اسے تولا جائے گا. یہ ہمارے بنیادی عقائد میں چیز داخل ہے. ایک مشہور گمراہ فرقہ جسے معتزلہ کہا جاتا ہے, خاص طریقے سے یہ چیزیں جو ذکر کی جاتی ہیں عقائد کے باب میں, اس کی اہم وجہ یہی ہوتی ہے کہ بہت سے فرقے ہیں جو اس معاملے میں گمراہ ہو گئے, ہمیں اس کے بارے میں جاننا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں آخر میں جو کتاب التوحید ذکر کیا ہے, کتاب التوحید میں اس طرح کے بہت سے گمراہ فرقوں پر رد کیا ہے, اور آخر میں جو یہ عمل تولنے کی بات کہی ہے, عمل تولنے کی بات ذکر کی ہے, میزان کا ذکر کیا ہے, اس میں بھی رد کیا ہے معتزلہ پر جو یہ کہتے تھے. ان کے ایک مشہور فرقہ ہے, وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو وزن کرنے کی ضرورت کیا ہے. ایک غلط سوچ کے نتیجے میں انہوں نے میزان کا انکار کیا, میزان کا انکار کر دیا. کہا نہیں نہیں میزان کوئی چیز نہیں ہوگی, اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا عدل ہے, انصاف ہے. اور معتزلہ کے جو پانچ بنیادی ان کے عقائد ہیں ان میں سے ایک یہ عقیدہ ذکر کیا جاتا ہے جسے وہ عدل کے نام سے ذکر کرتے ہیں. ان کی مراد عدل سے یہی ہوتی ہے کہ وہ میزان کا انکار کرتے ہیں, قیامت کے دن ترازو میں تولے جائیں گے اعمال, اس کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا عدل ہے, انصاف ہے, باقاعدہ ترازو رکھے جائیں گے اور ترازو میں عمل کو تولا جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. انکار کرتے ہیں اس کا. اس حدیث سے میرے بھائیوں ہمیں اس عقیدے کی پختگی کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ عمل تولے جائیں گے اور تولنے کے لیے میزان ہوگا قیامت کے دن. اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کل قیامت کے دن میزان ہوگا, اس کے دو پلڑے ہوں گے. پہلے زمانے کے ترازو آپ نے دیکھے ہوں گے جس میں دو پلڑے ہوتے تھے, ایک طرف جو ہے وزن رکھا جاتا تھا, دوسری طرف چیز کو رکھ کر کے تولا جاتا تھا. بالکل وہی کیفیت بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میزان قیامت کے دن ایسے رکھا جائے گا, اسی کو میزان کہا جاتا ہے. اور میزان اسے ثابت ماننا یہ ہمارے عقائد میں داخل ہے. تو دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے وہ یہ ہے کہ میزان یہ ثابت ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور جس غلط سوچ کے نتیجے میں معتزلہ نے اس کا انکار کیا ہے, اس سوچ کے بارے میں بھی آپ کے سامنے تھوڑی سی بات عرض کر دوں. غلط سوچ ان کے ذہن میں جو آئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا ضرورت ہے, وہ تو جانتا ہے کس نے کیا عمل کیا ہے, کس کا عمل کتنا وزنی ہے, وہ تو ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے. ترازو کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جسے علم نہ ہو. اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے, اسے ترازو کی کیا ضرورت ہے. اسی لیے معتزلہ جب اہل سنت پر اس سلسلے میں تان و تشنیع کرتے تھے, ان کے خلاف باتیں کہتے تو کہتے تھے آپ لوگوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے, آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بالکل ایک دکان کا مرچنٹ بنا دیا ہے, کسی بقالے کا بقال بنا دیا ہے جو چیزوں کو تولتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت اونچی ہے, اسے میزان کی کیا ضرورت ہے, اسے ترازو کی کیا ضرورت ہے. یہی سوچ تھی جس سوچ کے نتیجے میں معتزلہ نے میزان کا انکار کیا ہے. یہ ہمارے عقائد کی بنیادی بات ہے. اس لیے اس بنیادی عقیدے کی تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے کر رہا ہوں جب میزان کا لفظ اس کے اندر آ گیا ہے. انہوں نے اس کا انکار کیا غلط سوچ کے نتیجے میں. میزان کی ضرورت میرے بھائیوں یقینی طور پر ہم یہ کہتے ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے, اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس میزان کی ضرورت ہے ہم انسانوں کے لیے, یہ ہمارا معاملہ ہے. ہمیں جاننا ہے کہ ہمارے عمل کتنا ہے, نیکیاں کتنی ہیں اور برائیاں کتنی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انصاف کا ایک حصہ ہے کہ اس نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ انسانوں کے سامنے کل قیامت کے دن ان کا جو بھی دنیا میں عمل ہے, کام ہے, ان کے سامنے رکھ دے گا. نیکیاں کیا ہیں, برائیاں کیا ہیں, وہ ساری کی ساری ان کے سامنے رکھ دی جائیں گی. اس کو تو علم ہے ہر چیز کا, لیکن ہم انسانوں کو بھی اس کا پتہ چل جائے, ہمارے لیے یہ میزان رکھا جائے گا, ہمارے لیے یہ چیز ہوگی. ورنہ تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے, انسان کون سا عمل کرنے والا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے. اور قیامت تک جتنے لوگ بھی آئیں گے جو بھی عمل کریں گے ہر ایک کا اسے علم ہے. لیکن اس نے فرشتوں کو رکھا ہے جو انسانوں کے عمل کو نوٹ کرتے. قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. اب کوئی آدمی یہ کہنا شروع کرے اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی کیا ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے, یہاں تک کہ کیا کرنے والا ہے اس کا بھی علم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے کہ وہ لکھے ہر چیز کو. اور یہ کرامن کاتبین انسانوں کے لیے, انسانوں کے لیے ہیں. کل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے ان کے نام اعمال رکھ دیے جائیں گے, دیکھیے آپ نے یہ عمل کیا ہے. یہ سب ہمارے لیے ہے, میزان یہ بھی ہمارے لیے ہے. قیامت کے دن محشر کے میدان میں بندوں کے اعمال تولنے کا جو کام ہوگا یہ بھی ہمارے لیے ہے. ہم دیکھ لیں کہ ہماری نیکیاں کیا ہیں اور ہماری برائیاں کیا ہیں, نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا برائیوں کا پلڑا بھاری ہے. ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اسے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے, فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, کہ جس آدمی کا میزان پلڑا بھاری ہو جائے گا یعنی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ تو جنت میں ہوگا, اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا تو ایسا شخص کل قیامت کے دن جہنم میں ہوگا. انسان خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لے. تو بات چل رہی تھی والحمدللہ تملأ المیزان, اس حدیث کے ٹکڑے سے یہ بنیادی عقیدہ کہ کل قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا اور میزان میں انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے اس کا بھی ثبوت ہوتا ہے, اس کا بھی ثبوت اس سے ملتا ہے, اس کی بھی یہ حدیث دلیل ہے. تیسری بات جو ہمیں اس ٹکڑے سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان, کہ الحمدللہ میزان کو بھر دے گا, الحمدللہ میزان کو بھر دے گا. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت کے دن جب بندوں کے اعمال تولے جائیں گے تو ان اعمال کا اپنا ایک وزن ہوگا, اور بعض عمل وزن کے لحاظ سے بہت ثقیل ہوں گے, بہت ہیوی ہوں گے, جبکہ بعض اعمال بہت ہلکے ہوں گے, لائٹ ویٹ جسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے. ہمیں اس ٹکڑے سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کیونکہ کہا کہ الحمدللہ میزان کو بھر دے گا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ الحمدللہ کا کل قیامت کے دن بڑا بہت زیادہ وزن ہوگا, اس کا ویٹ جو ہے بہت زیادہ ہوگا, اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ تصور کر لیجئے کہ جو میزان ہے اور میزان کا جو پلڑا ہے جہاں اسے رکھ کر کے تولا جائے گا تو یہ اس میں بہت اونچا جائے گا, بالکل اسے بھر دے گا. یہ قیامت کے دن اس کا بڑا وزن ہوگا, اس کا بڑا وزن ہوگا. یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی ذکر کی ہے جو حدیث صحیح بخاری کے سب سے آخر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہے. بار بار آپ نے اس حدیث کو پڑھا بھی ہوگا, سنا بھی ہوگا. اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمانی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, کہ دو کلمے ہیں جو زبان سے ادا کرنے کے لحاظ سے بڑے ہلکے ہیں لیکن ثقیلتان فی المیزان, یہ دو کلمے قیامت کے دن میزان میں بڑے وزنی ہوں گے, بڑے ہیوی ہوں گے, ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. تو تیسری بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ عمل جو ہم انجام دیتے ہیں بعض عمل کرنے کے لحاظ سے بڑے ہلکے ہیں, بڑے آسان ہیں, لیکن قیامت کے دن میزان میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا, بڑے ہیوی ہوں گے یہ. اس میں سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اور ایسے ہی الحمدللہ, جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو الحمدللہ یہ وزن بھی کل قیامت کے دن یہ بھی بڑا ہیوی ہوگا, اس کا وزن بھی بڑا زیادہ ہوگا. یہ باتیں کیوں ذکر کی جاتی ہیں؟ نیکیوں کے کام میرے بھائیوں بہت زیادہ ہیں, اور ہر نیکی کے کام میں انسان کو سبقت کرنی چاہیے, لیکن جب بعض حدیثوں میں بعض نیکیوں کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ نیکی کا یہ کام بڑا وزنی ہے, نیکی کے اس کام کا ثواب بہت زیادہ ہے, تو ہمیں پھر اس کام کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا میزان نیکیوں کا جو ہے وزن جتنا زیادہ ہو جائے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے. اس لیے نیکیوں کے اعمال میں بھی اعمال بر میں بھی ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسے عمل تلاش کر کر کے کرے جو عمل کل قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہوں گے, ایسے عمل ہم کثرت سے کریں. اسی لیے یہ بات ذکر کی جاتی ہے الحمدللہ یہ بھی ان اعمال میں سے ایک عمل ہے جو کل قیامت کے دن ترازو میں بڑا وزنی ہوگا یہ عمل. اس کے بعد اس کے تعلق سے ایک بات اور ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر یہ تین ایسے اذکار ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طریقے سے اپنے صحابہ کو اپنے ساتھیوں کو آپ نے ہدایت دی کہ اس کا کثرت سے اہتمام کریں. یہ تین ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر. اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ، اس کے فضائل بھی مختلف احادیث میں الگ ذکر کیے گئے ہیں. لا الہ الا اللہ کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ لا الہ الا اللہ کل قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ وزن. اس سلسلے میں ایک حدیث البتاقہ ذکر کی جاتی ہے، حدیث البتاقہ. اس وقت آج کے اس خطبے میں میں آپ کے سامنے اسے ذکر نہیں کروں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے خاص طریقے سے الحمدللہ، واللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ تینوں جو اذکار ہیں اس کے تعلق سے بات آپ کے سامنے جو ہے آج ہی کے خطبے میں ذکر کر دی جائے، کیونکہ اس حدیث میں الحمدللہ اور سبحان اللہ کا خاص طریقے سے ذکر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو غریب تھے، جنہیں فقراء المہاجرین کہا جاتا تھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی فقراء المہاجرین میں سے ہی تھے. یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ فقراء المہاجرین یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی وہ صحابہ جو بڑے غریب تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، جن کا اپنا کوئی مکان نہیں تھا، اپنا کوئی گھر نہیں تھا، کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، ان کے لیے کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، جو جہاں سے مل جاتا کھانے کے لیے، جو بھی مل جاتا اسی پر جو ہے کھا کر کے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور دین کا علم حاصل کرنے میں لگے ہوئے تھے. یہ فقراء مہاجرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے آ کر کے ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا اللہ کے رسول، ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، کہ جو مالدار لوگ ہیں، جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، جنہیں اللہ نے اپنی اس نعمت سے نوازا ہے، وہ تو بہت اونچے درجے والے ہو گئے. ان کی نعمتیں تو بہت زیادہ، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی اس نعمت سے نوازا ہے، اور قیامت کے دن بھی ان کے درجات تو بڑے اونچے ہوں گے. کیوں ان کے درجات اونچے ہوں گے؟ اس کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی کہ یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، کہ وہ بھی ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں. مسجد میں ہم آتے ہیں نماز کے لیے، وہ بھی آتے ہیں نماز کے لیے. ہم جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں، وہ بھی جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. اس عبادت میں تو ہم اور وہ دونوں برابر ہیں. مالدار صحابہ بھی یہ کر رہے ہیں، جو غریب مسکین صحابہ تھے وہ بھی نیکی کا یہ عمل انجام دیتے تھے. کہا کہ ہم تو دونوں برابر ہو گئے، لیکن مالدار صحابہ کے ساتھ ایک چیز یہ ہے کہ وہ لوگ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ہم حج عمرہ نہیں کر پاتے. یتصدقون، بعض دوسرے ایک دوسری حدیث میں لفظ ہے یتصدقون ویعتقون، کہ وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، ان کو نیکیوں کے اور بھی مواقع مل جاتے ہیں، وہ مواقع ہمیں نہیں ملتے. ہم غریب صحابہ ہیں، ہمارے پاس مال دولت نہیں ہے، ہم صدقہ خیرات نہیں کر پاتے ہیں، اور ہم حج عمرے کی سعادت سے بہرور نہیں ہیں جیسے وہ لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے یہ بات رکھی، مقصد رکھنے کا یہ تھا. یہ کوئی حسد اور جلن نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں تھا کہ یہ غریب صحابہ کسی حسد اور جلن میں مبتلا ہو گئے، جیلس فیل کر رہے تھے مالدار صحابہ کے تعلق سے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے یہ بات ذکر کر رہے ہیں. یہ کوئی شکایت بھی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، ہم کو نہیں دیا. بلکہ یہ سوال اس لیے کیا انہوں نے کہ ان کے لیے نیکی کے کچھ مواقع ہیں، ہمارے لیے بھی کیا کچھ اس طرح کے مواقع ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا جائے. اسی لیے اس حدیث کو اس کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث یہ بات اس بات کو بتاتی ہے کہ صحابہ کے درمیان نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ کتنا تھا اور کتنی وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ نیکی کے کاموں کا ہمیں علم ہو جائے اور ہم اسے آگے بڑھ کر کے کرتے جائیں. اسی مقصد سے ان غریب اور مسکین صحابہ نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا. اگر ان کے پاس مال نہیں ہے، صدقہ نہیں کر پا رہے ہیں، خیرات نہیں کر پا رہے ہیں، تو ان کے لیے اور کیا چیزیں ہیں جس میں وہ آگے بڑھ کر کے نیکیاں کرے تو ان کے نیکیوں کا پڑا بھاری ہو جائے، کل میزان میں ان کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں. اس کو ان کی جو ہے فکر تھی، اور اسی فکر کے نتیجے میں آ کر کے سوال کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان کو یہی ہدایت فرمائی، انہی کلمات کی طرف کہا، جب نماز فرض نماز پڑھ لیتے ہو تو فرض نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 35 مرتبہ، 30 پر 3 مرتبہ یہ ذکر جو ہے کر لیا کرو. 30 پر 3 مرتبہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ہر ایک کو 30 پر 3 مرتبہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہر نماز کے بعد تم یہ ذکر کر لیا کرو، اس کی پابندی کرو. اور آپ نے یہ کہا کہ جب تک تم یہ کرتے رہو گے تم سے کوئی نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اب تمہاری نیکیاں اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ نیکیوں میں تم سے کوئی آگے نہیں بڑھ پائے گا، مگر یہ کہ وہ شخص جو خود بھی یہ کرنا شروع کر لے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کی نیکیاں بھی بڑھ جائیں گی. غریب صحابہ کے لیے یہ ایک بڑی تسلی کی چیز تھی، ان کے لیے اس کی بڑی اہمیت تھی، اسی مقصد کے لیے وہ سوال کرنے آئے تھے. جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات بتائی، اس کے بعد سے ہر نماز کے بعد پابندی کے ساتھ بیٹھ کر کے یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرتے تھے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر، اور اس میں وہ مشغول ہوتے. بڑی خوشی ہوتی تھی ان کو کہ اس طرح سے ان کی نیکیوں کا پلڑا کل قیامت کے دن بھاری ہوگا. لیکن جب مالدار صحابہ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ کیوں بیٹھتے ہیں، نماز کے بعد اتنی دیر تک کیوں بیٹھے رہتے ہیں، اس دوران یہ کیا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ نیکیوں کی تلاش تو ہر صحابی کو ہوتی تھی، صحابہ کی تو یہ بڑی پہچان تھی کہ وہ نیکیوں کی تلاش میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. جیسے انہیں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور جو آدمی بھی اس ذکر کی پابندی کرتا ہے نیکیوں میں اس کا جو ہے مقام بڑا اونچا ہو جائے گا، کوئی آدمی اس کے مقام کو نہیں پہنچ پائے گا، تو وہ صحابہ بھی بیٹھ کر کے یہ ذکر کرنا شروع کیے. اس طریقے سے پھر مالدار صحابہ اور غریب صحابہ دونوں برابر ہو گئے، یعنی مالدار صحابہ بھی یہ ذکر اور غریب اور مسکین صحابہ بھی یہ ذکر کرتے رہے. دوبارہ پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ اب تو مالدار صحابہ بھی بیٹھ کر کے یہ ذکر کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرتے ہیں، اس میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو آپ نے اب سمجھایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اب چھوڑو اس کے بارے میں مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مال دیا ہے، کسی کو دولت دی ہے، نوازا ہے مال سے، اور اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت کے ساتھ ساتھ اسے دین بھی دیا ہے، دین کی سمجھ بھی دی ہے، تقویٰ بھی دیا ہے، دینداری بھی دی ہے، دیندار بنایا ہے، تو پھر یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. جو اب اس سلسلے میں کبھی کسی کے تعلق سے کوئی بات نہیں سوچنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. مالداری اپنے آپ میں میرے بھائیوں یہ کوئی بری چیز نہیں ہے اسلام کی نگاہ میں. اگر آدمی مال کی وجہ سے بہک جاتا ہے، فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، دینداری کے بجائے دنیا داری پہ اتر آتا ہے تو یہ غلط چیز ہوتی ہے. لیکن ہر وہ مالدار جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال کی دولت کے ساتھ ساتھ دین کی دولت بھی دی ہے، تقوی بھی دیا ہے، اللہ تعالی نے انہیں دینداری سے نوازا ہے، تو پھر یہ اللہ تعالی کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. ایک دوسری حدیث، وہ بھی بڑی مشہور حدیث، انہیں جو ہے الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، انہیں تین کلمات اور تین جو ہے ذکر کے بارے میں وہ حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مشابہت بھی رکھتی تھی. ان کی چال ڈھال، بولنا بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی بھی تھی، آپ انہیں بہت مانتے بھی تھے، بڑی محبت کرتے تھے ان سے. شادی ہونے کے بعد اپنے شوہر کے گھر میں تھی، شوہر کے گھر کے سارے کام اپنے ہی ہاتھ سے انجام دیتی تھی. خاص طریقے سے یہ حدیث ہماری ان بہنوں کے لیے جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، میں ان سے خاص طریقے سے یہ چیز جو ہے ذکر کروں گا کہ اس کی طرف توجہ دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سیدت و نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی. بڑا اونچا مقام ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی لاڈلی اور چہیتی بھی تھی، لیکن دنیاوی معاملہ یہ تھا کہ اپنے شوہر کے گھر تھی تو اپنے شوہر کے گھر کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی. آج کے دور کے وہ کام نہیں ہیں جو بڑی آسانی سے انجام پا جاتے ہیں، کوئی چیز ہاتھ سے کرنی نہیں پڑتی، ہر چیز کی مشینیں موجود ہیں اور بڑی آسانی سے مشینوں سے یہ کام ہو جاتا ہے. میں تو میرے بھائیو اس دور کی بات کر رہا ہوں جب ہر چیز اپنے ہاتھ سے کرنا پڑتا تھا. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھ سے چکی چلاتی تھی، اور اسی میں گیہوں ہو جو ہو اسے پیس کر کے وہ آٹا جو ہے اپنے ہاتھ سے، ابھی خریدا ہوا آٹا ہم خرید کر کے گھر میں لا کر کے رکھتے ہیں، تب بھی روٹی بنانا کبھی کبھی عورتوں کے لیے بڑا مشکل کام معلوم ہوتا ہے. فرمائشیں ہوتی ہیں کہ ہوٹل سے لے کر کے آ جاؤ، آج طبیعت کچھ ٹھیک نہیں. لیکن وہ دور جو ہے ذہن میں رکھیے کہ اپنے ہاتھ سے آٹا پہلے پیسنا ہے، اپنے ہاتھ سے پیسنے کے بعد گوندھنا ہے، پھر اس کے بعد روٹی بنانی ہے، مسالہ پیسنا ہے. اس کے لیے بھی نہ گرائنڈر تھا نہ کوئی اور چیز تھی، جو ہر چیز اپنے ہاتھ سے کرنا ہوتا. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھی، جس کے نتیجے میں ان کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے. چکی کو اپنے ہاتھ سے جلائیں گے تو اس کی وجہ سے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، بڑی محنت پڑتی تھی، بہت پریشانی ہوتی تھی، ہاتھ میں چھالے بھی پڑ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم آئے تھے، ان کو معلوم ہوا تو اپنے باپ کے گھر آئیں کہ جو ہے باپ سے کہیں گی کہ مجھے بھی ایک خادم دے دیں، مجھے گھر کے کاموں میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، تھوڑی سی مدد ہو جائے گی گھر کے کاموں کے لیے. اور اس کے لیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں مطالبہ کرنے کے لیے، درخواست کرنے کے لیے وہ حاضر ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. تو آپ کی بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے یہ بات رکھ کر کے واپس اپنے شوہر کے گھر چلی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ ایک خادم انہیں بھی دے دیں، تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر گئے، اور بیٹی کے گھر جا کر کے بڑی اپنائیت کے ساتھ وہاں بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد دونوں بستر پر لیٹ چکے تھے، علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے بڑی اپنائیت کے ساتھ ان کے بیچ میں بیٹھ گئے، اٹھنا چاہ رہے تھے، کہا نہیں 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 آپ لوگ اپنی جگہ پہ رہیے، وہیں بیٹھ گئے اور کہا اپنی بیٹی سے، بیٹی کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں جو تم نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے، تم مجھ سے خادم چاہتی ہو، میں تمہیں اس سے بہتر چیز یہ بتاتا ہوں کہ جب تم دونوں سونے لگتے ہو، سونے کے لیے بستر پر دونوں آ جاتے ہو، تو بستر پر آنے کے بعد 33 مرتبہ اللہ اکبر، وہی 30 پر 3 مرتبہ، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اللہ تعالی کا یہ ذکر کر لیا کرو، جب بستر پر آتے ہو تو یہ ذکر کر لیا کرو، اور یہ تمہارے لیے اس خادم سے بہتر ہے جس خادم کا تم نے مجھ سے مطالبہ کیا۔ آج کی زبان میں اگر کوئی کہے تو کہے گا کہ پہلے ہی پریشانی تھی، خادم دینے کے بجائے الٹے ایک اور کام لگا کر کے چلے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی کی، علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا اس کے بعد، جب صفین کا موقع تھا، جو ایک جنگ تھی، وقت ہو رہا اس لیے میں بات مختصر کر دے رہا ہوں، جو بڑا ہی نازک وقت تھا ان کے لیے، اس رات کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے عمل نہ کیا ہو جیسے صفین کے موقع پر جو رات آپ نے گزاری ہے؟ کہا کہ کبھی ایسا وقت نہیں گزرا کہ رات میں میں نے یہ ذکر نہ کیا ہو، یہاں تک کہ صفین کی رات میں بھی میں نے یہ ذکر 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، اس رات کو بھی میں نے اس ذکر کا اہتمام کیا تھا۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ اس کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے اس ذکر سے بدن میں بھی ایک قوت انسان کے آتی ہے، یعنی کوئی آدمی یہ سوال کر سکتا ہے کہ وہ بیچاری پہلے ہی تھک جاتی تھی اور انہوں نے خادم طلب کیا تھا تو آپ نے یہ ذکر والی ہدایت کیوں کی ان کو؟ اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کہ اس ذکر سے بدن میں قوت آتی ہے، اور اس قوت کی وجہ سے بعد میں انہیں کام کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے شیخ علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے کہ برابر ذکر میں مشغول ہوتے، اور اس ذکر کی وجہ سے ایسی قوت ہوتی تھی، ایسی کام میں برکت ہوتی تھی کہ جو کام لوگ مہینوں میں کرتے تھے اتنا علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ایک دن میں لکھ دیا کرتے تھے جتنا لوگ مہینوں میں لکھتے۔ میدان جنگ میں جاتے تو بڑی قوت ہوتی تھی ان کے جسم میں، اور یہ اس وجہ سے ہوتی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس ذکر کی بڑی پابندی کیا کرتے تھے۔ آج میرے بھائیوں، ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جو ہے کام نہیں کر پا رہے ہیں، یا یہ شکایت ہوتی ہے کہ برکت نہیں ہو رہی ہے، یا یہ شکایت ہوتی ہے کہ جو ہے کام تو کرتے ہیں لیکن کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیجیے، ایسے موقعوں پر اس سے ایک طاقت ملتی ہے انسان کو، تسلی بھی ہوتی ہے، طاقت بھی جو ہے نصیب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کام میں برکت بھی دیتا ہے، بدن میں طاقت بھی دیتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس ٹکڑے کے تعلق سے آج ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ آج کا یہ خطبہ اسی پر ختم کرتے ہیں، اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان اذکار کی پابندی کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم ورب الحلیم۔